الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا علیہم الصلاۃ والسلام، اسی سلسلے میں اب یہاں پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کافر قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد کا جو واقعہ پیش آیا وہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس واقعہ میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مشکل ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، کسی آفت کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والے نے قرا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گیا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ یہ واقعہ جتنا بیان ہوا اس کا ابتدائی حصہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اندر مبعوث فرمایا، تو فرمایا کہ بے شک یونس ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہے، اور رسول کو کسی کافر قوم کی طرف ہی بھیجا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا اب جو اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف نکل گئے، کشتی میں گئے تو وہاں لوگوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کر کے یونس علیہ السلام کو سمندر میں دھکیلنے والوں میں سے کر دیا گیا اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ جب آپ سمندر میں گئے تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، وہ یوں ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے ایک عرصہ دراز تک اسے تبلیغ کی، سمجھایا۔ اس قوم کی تعداد 100,000 سے کچھ زیادہ تھی، 100,000 سے زیادہ تعداد تھی جس کی طرف آپ کو بیچا گیا۔ چنانچہ ایک اور آیت کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا کہ ہم نے اسے 100,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف بھیجا۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام اس قوم میں تشریف لے گئے، تبلیغ کی، عرصہ گزر گیا اور ان کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بھی بتاتے رہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر، اپنے کفر کے اوپر ڈٹی رہی، ضد، عناد اور انانیت کا وطیرہ انہوں نے اختیار کیے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما دیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے لوگ تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عرصے تک ان کو سمجھانے کے بعد اپنے طور پر یہ محسوس فرمایا کہ اب اتمام حجت ہو چکا، یعنی ایک رسول کو کسی قوم میں جتنے عرصے تک واضح طور پہ تبلیغ کرنی چاہیے وہ میں کر چکا ہوں، اور اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو سنت الہیہ یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے ساتھ جو چند لوگ ایمان لائیں وہ اس بستی سے نکل جاتے تھے اور اس قوم پہ عذاب آ جاتا تھا۔ تو گویا پتہ یہ چلتا تھا سابقہ رسولوں کے طرز عمل سے کہ رسول اپنی قوم سے تشریف لے جاتے تھے. لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا, ہود علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی, صالح علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی کہ آپ اپنی قوم سے تشریف لے گئے اور پھر قوم پہ عذاب آ گیا. یونس علیہ السلام نے بھی جب محسوس کیا کہ اب قوم پہ عذاب آنے والا ہے, ان کو اتمام حجت تبلیغ جتنی کرنی تھی کر لی, لہذا اب آپ اپنی قوم سے نکل گئے, اپنی قوم سے چلے گئے کہ اب ان پہ عذاب آنا ہے, اور سنت الہیہ یہی ہے کہ عذاب سے پہلے رسول چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور معاملہ تھا جس کی طرف یونس علیہ السلام کی توجہ نہ گئی, وہ یہ تھا کہ قوم پہ جب عذاب آنا ہوتا ہے اس وقت رسول اور اس کے امتیوں کو جو قوم سے نکل جانا ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے رسول آپ اپنے امتیوں کو لے کر اس قوم سے چلے جائیں, اب ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور وحی نازل نہیں ہوئی تھی, اور یونس علیہ السلام اپنے محسوسات کے اعتبار سے اور اپنے خیال مبارک کے اعتبار سے اب وہاں سے تشریف لے گئے. یہ جانا تھا اذن الہی کے بغیر, اذن الہی کے بغیر گئے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی تفہیم کی گئی, یعنی آپ کو یہ طریقہ عملی طور پر ایک آزمائش سے گزار کر سکھا دیا گیا کہ حکم الہی پر عمل کیسے کرنا ہوتا ہے. اب یونس علیہ السلام جب قوم سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ بیان فرمایا اذ ابقا, ابقا یہ وہ اس غلام کے لیے آتا ہے جو بغیر اجازت کے مالک سے چلا جائے, تو کیونکہ یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے گئے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اذ ابقا کے الفاظ ذکر فرمائے. اب آپ کشتی میں چلے گئے, کشتی میں بیٹھے اور جو دریا پار کرنا تھا, اب وہاں کیا ہوا کہ کشتی میں جب پہنچے تو زوردار طوفان آ گئے. طوفان آیا تو اس زمانے کے لوگوں کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کشتی میں اپنے مالک کا کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہو تو پھر یہ طوفان آتے ہیں, پھر یہ آندھی آتی ہیں, پھر یہ آزمائش آتی, تو اب اس کا حل یہ ہوتا تھا کہ وہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے وہ سمندر میں ڈال دیں, کشتی سے نکال دیں. اب آپس کے اندر ان سب نے کہا کہ بھائی ہم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے, لہذا وہ بتا دے کون ہے تو اسے سمندر میں ڈال دیا جائے. اچھا اب جب سب سے پوچھا گیا کسی نے بھی اقرار نہیں کیا, ان میں تھا بھی کوئی ایسا نہیں, حتیٰ کہ خود یونس علیہ السلام کی بھی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں, کیونکہ وہ جو بات تھی وہ تو ایک دنیاوی مالکوں کے اعتبار سے تھی. تو جب کسی نے بھی اس بات کا نہیں کہا کہ میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں, تو پھر کشتی والوں نے کہا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں, قرآن اندازی کریں گے, اس میں جس کا نام نکل آئے گا وہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے اور اسے سمندر میں ڈال دیا جائے گا. چنانچہ سب کے نام لکھے گئے, قرآن ڈالا گیا. اب قرآن میں جب نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام, اب یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا تو کشتی والوں نے بالاتفاق آپ کو دریا میں ڈال دیا. وہ ہے جو یہاں فرمایا گیا فساہما فکان من المدحوین, تو کشتی والے نے کرا ڈالا تو یونس دکیلے جانے والوں میں سے ہو گیا. اب یونس علیہ السلام کو جیسے ہی سمندر میں ڈالا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو ثابت سالم نگل لیا, ثابت اور سالم ہی اپنے اندر لے لیا. اب یونس علیہ السلام سالم یعنی پورے بدن سمیت اس کے پیٹ میں پہنچ گئے. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہوا کیا ہے, اب آپ کی توجہ مبارک فوراً اس معاملے کی طرف چلی گئی کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت ملنے سے پہلے ہی میں اپنی قوم سے نکل آیا تھا, اس وجہ سے یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے. تو اب آپ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ایسا میں نے کیوں کیا. یہ اللہ کے پیارے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا, ہاں وہ خطا اجتہادی ہی ہو اس طرح کی, وہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہ ایک اصلاح کا انداز بھی ہوتا ہے, اپنی اصلاح کا بھی اور دوسروں کے لیے نصیحت کا بھی. اب یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا شروع کر دی. کون سی تسبیح؟ مشہور زمانہ تسبیح جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. جیسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو، تسبیح والے واقعے کو اور اس کے بعد کے واقعے کو بیان فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وہو السقیم۔ تو اگر وہ یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے تسبیح شروع کر دی، اگر وہ تسبیح نہ کرتا، اگر وہ ہماری تسبیح نہ کرتا تو پھر قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ لیکن چونکہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر لیا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، فنبذناہ بالعراء، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا، مچھلی دریا کے کنارے آئی اور یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ تو یونس علیہ السلام صحیح سالم آپ دریا کے کنارے آ گئے، اور بیمار تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے، بعض روایتوں میں 3 دن ہے، بعد میں 40 دن ہے۔ تو اب اتنے دن تک بغیر کھائے پیے اس تاریکی میں، مچھلی کا پیٹ مچھلی سمندر میں، اب سمندر کا اندر اس میں تاریکی، اوپر سے مچھلی کے پیٹ اس میں تاریکی، پھر وہ جگہ کی جتنی ہوگی وہ آپ کے سامنے۔ تو یونس علیہ السلام چونکہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے، لیکن نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور پھر گھپ اندھیرا، گھبراہٹ، خوف، سب کچھ، تو کمزور ہو گئے۔ تو جب مچھلی نے آپ کو نگلا تو آپ بڑے کمزور تھے۔ اچھا، آپ بڑے کمزور تو تھے، بلکہ آپ کے بدن مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ اتنے ایسے کمزور تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے، جسم کی کھال نرم ہو گئی، جسم کی کھال نرم ہو گئی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا۔ 3 دن، 7 دن، 20 دن، یہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب دریا کے کنارے مچھلی نے آپ کو اگل دیا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ یونس علیہ السلام جہاں پر تھے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے کدو کا پیڑ اگا دیا۔ اور روایتوں میں یوں بھی ہے کہ ایک بکری آتی اور اللہ کے حکم سے صبح و شام یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تو اسے جلد از جلد جو ہے نا وہ آپ کی صحت بننا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ جو کدو کا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر اس کی بڑی رغبت اور بڑی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوکی شریف جو ہے وہ بڑی پسند تھی۔ حدیث مبارک کے اندر واضح الفاظ یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف آپ پسند فرماتے تھے، اور ایک مرتبہ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے، یونس علیہ السلام نے اسی سے کھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی۔ اور تو اب مسلمانوں کا الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ کدو شریف پسند تھا، مسلمانوں کو پتا چلتا ہے کہ سرکار کو پسند تھا، اسے پسند کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت میں گیا جس میں وہاں پر کدو شریف اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت پکا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر، اس کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے، اس دن سے مجھے کدو شریف پسند ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔
تو یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. اور ہم نے اسے یعنی یونس کو 100,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا. تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے. جس قوم سے آپ پہلے نکلے تھے اس قوم پر جب عذاب کے آثار ہوئے تو ابھی عذاب نہیں باقاعدہ شروع ہوا. عذاب شروع ہو جائے تو پھر معافی نہیں ہوتی, لیکن اگر اس کے کچھ آثار ہی نظر آئے اور فوراً قوم رجوع کر لے تو پھر معافی مل جاتی ہے. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو فوراً توبہ کی طرف, رجوع کی طرف, گڑ گڑانے کی طرف, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے توبہ کر لی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ تشریف لانے پر آپ کو حکم ہوا کہ دوبارہ اپنی قوم میں جائیں. آپ اپنی قوم میں گئے, سب نے آپ کی بیعت کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر عرصہ دراز تک جو ہے وہ زندگی گزارنے کا, زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے واقعات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ تکلیف آنے پر, مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اگرچہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت یہ ہے کہ تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, خدا خوفی ان کی بڑھ جاتی ہے, اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں, کہیں پر کچھ کمی نظر آتی ہے تو اسے درست کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر مصیبت آئے, تکلیف آئے تو ہمیں فوراً اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے. ہم تو ویسے ہی گناہگار بندے ہیں لیکن ہمارے لیے طریقہ یہ رکھا گیا کہ ہم اپنی اعمال پر نظر کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دے گا. خاص طور پہ یہ جو وظیفہ ہے جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ آیت کریمہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ والا وظیفہ, یہ غم سے, مصیبت سے نکلنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے, انتہائی مؤثر ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو واضح طور پہ سامنے موجود ہے. وہاں پر اس سے پہلے بھی سورہ انبیاء کے اندر یہ والا ذکر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا غم سے نجات پانا بھی مذکور ہے. یہاں پر بھی فلولا انہ کان من المسبحین, یہاں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر خود اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے سورۃ الانبیاء کے اندر, اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. ہم اسی طرح یعنی جو مصیبت میں, تکلیف میں خدا کی تسبیح پڑھتا ہے جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہم اسے مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں. زیادہ کبھی پریشانی ہو, مصیبت ہو تو آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں. اس میں تسبیح بھی ہے, اس میں تحلیل بھی ہے, کلمہ طیبہ بھی ہے اس کے اندر, اور اس میں اپنی خطاؤں کا اقرار بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ مصیبت سے نجات دلانے والی چیز بنے گی. ویسے تو مسلمانوں میں معمول ہے آیت کریمہ, مصیبت ہے تو آیت کریمہ کا ختم پڑھتے ہیں, اور فوت ہونے والے کے اصال ثواب کے لیے 70,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں. وہ بھی ایک بڑا مقبول عمل ہے, بڑا محبوب عمل ہے, وہ بھی بخشش والا عمل ہے. کسی فوت شدہ کے لیے 70,000 مرتبہ پڑھنا اس کی بخشش کا ذریعہ. اپنے لیے بھی پڑھیں, اپنے طور اپنے لیے 70,000 مرتبہ پڑھیں, آپ کی بخشش ہوگی. دوسرے کے لیے پڑھیں, پڑھوائیں, تو اس کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور مصیبت سے نکلنے کے لیے بھی یہ آیت کریمہ بڑا ہی مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے, اس کی کثرت کرنی چاہیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ ہو گیا. اب نبیوں کے تذکروں کے بعد, نبیوں کے تذکار کے بعد, اب اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری مخلوق کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں کفار غلط فہمی کا شکار تھے. وہ دوسری بھی مخلوق بڑی عظیم ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہیں فرشتے. پہلے رسولوں کا تذکرہ جن کے بارے میں غلط فہمی یہ ہوتی تھی کہ ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے, ان کو خدا کا فرستادہ, خدا کا بھیجا ہوا نہیں مانتے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا تذکرہ ہے. فرشتوں کے بارے میں بہت سے کفار وہ تھے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی, اس کو رد فرمایا, چنانچہ یہاں پر اس کا بیان ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون.
ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین.
تو ان سے پوچھو, ان کافروں سے پوچھو, کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کافروں کے لیے بیٹے ہیں, یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور یہ موجود تھے وہاں پر؟ خبردار, بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, اور بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی؟ تمہیں کیا ہے, تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب لاؤ اگر سچے ہو. کفار کا ایک گروہ تھا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی اعتبار سے یہاں پر سمجھایا. ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ جو مکے کے کافر تھے, خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے. جیسے زمانہ جہلیت کے اندر تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ سخت غصے میں بھر جاتے تھے, منہ چھپاتے پھرتے تھے. تو بیٹیوں کو خود ناپسند کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی بیٹیاں ہی قرار دے رہے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس اعتبار سے کلام فرماتا ہے کہ تمہیں تو اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں اور خدا کے لیے تم بیٹیاں قرار دے رہے ہو, تو یہ انتہائی نامعقول چیز ہے. اگر بیٹیاں ناپسندیدہ چیز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کرنی ہوتی تو بیٹے اختیار کرتا, نہ کہ بیٹیاں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اولاد کو جنے, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کو بیٹے یا بیٹی کے طور پہ اختیار کرے. لہٰذا ان کی بات ہر اعتبار سے غلط ہے. اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ خود اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں, خدا کے لیے قرار دے رہے ہیں. اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے عورتیں مؤنث ہیں. تو فرشتوں کا مؤنث ہونا ان کو کہاں سے پتا چلا کہ مؤنث ہے؟ کیونکہ فرشتے تو اس سے پاک ہے کہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. فرشتے جو ہے ان کے اندر جنس نہیں ہے, جیسے ہمارے اندر جنس ہے نا کہ مرد ہیں عورت ہیں, ہم مرد ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو فرشتوں میں یہ والی تقسیم نہیں ہے کہ مرد عورت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ کیا وہاں موجود تھے جو ان کو پتا ہے کہ وہ عورتیں ہیں, اور عورتیں ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں, معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہی غلط ہے, افق ہے, یہ جھوٹ ہے, بہتان ہے, اور یہ کاذب ہیں, جھوٹے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد ہی اختیار کرنی ہوتی تو تمہارے نزدیک تو لڑکیوں سے لڑکے بہتر ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ لڑکے کیوں نہ اختیار کرتا؟ پھر فرشتوں کو لڑکیاں بنا کے ان کو اپنی اولاد کیوں بنا, لڑکے بنا کے اپنی اولاد بناتا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً ہی اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. تمہیں ہوا کیا, کیسی بات کرتے ہو, تمہیں کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے, کیوں دھیان نہیں دیتے؟ اچھا, پھر مزید فرمایا کہ ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے اس بات کی؟ ایک عقیدہ تو بنا لیا کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں, اور اس قدر سنگین قسم کا عقیدہ بنا لیا, دلیل سلطان مبین, کوئی واضح دلیل کوئی نہیں. اچھا, کیا پچھلی کتابیں اللہ تعالی نے نازل کی اس کے اندر لکھا ہو؟ کیونکہ اب تو قرآن ہے, قرآن کے اندر تو اس کی تردید ہو رہی ہے, لہذا قرآن کے اندر تو یہ بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا پچھلا کلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کے اندر لکھا ہوا. تو فرمایا تمہارے پاس یہ فرشتوں کے بارے میں جو باطل عقیدہ تم نے رکھا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں, اس کا نہ تو عقل سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ عقلاً بھی یہ انتہائی باطل, نہ تمہارے پاس اس کا مشاہدہ ہے لہذا یہ بھی باطل, نہ کوئی پچھلی کتاب ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں تم بات کر رہے ہو. تو گویا عقل, نقل, مشاہدہ, تین ہی چیزیں ہو سکتی. شے کی اس بات یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے, اگر مثال کے طور پہ میں نے مکہ مکرمہ دیکھا ہوا تو یہ میرا مشاہدہ ہے. اچھا, اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو لوگوں نے دیکھا مجھے آ کے بتاتے ہیں تو یہ میرا نقل ہو گئی, کہ لوگوں نے نقل کیا میرے پاس, یعنی مجھے سنایا بتایا تو مجھے پتا چل گیا کہ فلاں دنیا کے اندر فلاں ملک موجود ہے, فلاں چیز موجود ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ پچھلے زمانوں کی کوئی بات ہے آج سے ہزار سال پرانی, اب نہ وہ شے موجود ہے لیکن اس کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم ہستی تھے، دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ ہوتے تھے، تو اب یہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، سما بھی ہے اس کے پیچھے، تو کسی شے کے اس بات کا کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے یا عقلی دلیل ہے یا نقلی دلیل ہوتی ہے یا مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو عقیدہ یہ کفار کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اس پر کون سی دلیل ہے؟ عقل، نقل، مشاہدہ، تینوں ہی نہیں. تو فرمایا کہ جو عقیدہ کسی ایک طریقے سے بھی ثابت نہیں ہوتا تو وہ عقیدہ تم کیسے اپنا سکتے ہو؟ لہذا یہاں پر اس کا رد کر دیا گیا. اب اس کے بعد ایک دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تھا فرشتوں کے بارے میں، اب جنوں کے بارے میں. بعد نے معاذ اللہ یہ کہا کہ ایک جنی جو ہے وہ خدا کی بیوی ہے، معاذ اللہ. بعد نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور جنات اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنات کے بارے میں جو باطل عقیدہ اس کا بھی رد کر دیا. ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فانکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم. ارشاد فرمایا اور انہوں نے یعنی کافروں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی تو پیشی ہوگی، ان کی تو پیشی کی جائے گی، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ ایسی بات نہیں کرتے. تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جنات کے بارے میں نسب ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بھی باطل. اچھا پھر فرمایا کہ جنات کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ جنوں کی تو اپنی پیشی ہونی، اگر جنات معاذ اللہ خدا کی اولاد ہوتے تو پیشی کیا ان کی تو موجے موجے ہوتی. اولاد تو جو ہے وہ باپ کی جو ہے وہ حکومت کے اوپر جو ہے بڑی نازا فرحا ہوتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، بڑی موجیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن جنات نے تو خود قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جو کافر ہوں گے وہ خود جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کو عذاب جہنم کے اندر پیش کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جنات کے ساتھ نسب قائم کرنا باطل ہے. فرمایا اللہ اس سے پاک ہے. ہاں اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، مخلص، کیا لفظ ہے؟ مخلص، چنے ہوئے بندے، مخلص اخلاص والا، اور مخلص چنا ہوا بندہ، جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ اس طرح کی بات کہنے سے پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، بت ہو گئے، جنات ہو گئے، تو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان کے بارے میں اسی بندے کو فتنے میں ڈالتے ہو جو پہلے جہنم میں جانے والا ہے، یعنی جس نے جہنم میں جانا تھا، جس کا جہنم میں جانا مقدر تھا، تو اسی کو تم گمراہ کر سکتے ہو، جو خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جن فرشتوں کو تم خدا کی معاذ اللہ بیٹیاں قرار دیتے ہو، وہ فرشتے تو حکم الہی کے پابند ہیں، وہ حکم الہی کے پابند ہیں. ارشاد فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین فکفروا به فسوف یعلمون. دو باتیں ارشاد ہوئی فرشتوں کے حوالے سے، فرمایا اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے، اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں. یہ جو بیان ہے یہ تو فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہماری تو جگہ مقرر ہے. دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ فرشتے کہتے ہیں، دوسرا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر مقرر ہوتے ہیں، عبادت الہی میں ہوتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو وہی لے کے آ جاتے ہیں. لیکن اوور آل بھی یہی ہے کہ تمام کے تمام فرشتے بھی اپنی اپنی جگہ پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اسی پر ہے. جس کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، جس کی زمین پر ہے وہ زمین پہ کام کر رہا ہے، جس کی جو ہے وہ بارش پہ ہے وہ بارش کے معاملات کے اندر مشغول ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہوا ہے جہاں وہ خدا کی عبادت بھی کرتا ہے اور خدا کے احکام پہ عمل بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم تو حکم الہی کے منتظر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم حکم الہی کے منتظر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو اولاد ایسی پابند احکام نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک اپنائیت ہوتی ہے، کبھی ہر طرح کا گھر میں معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتے تو حکم الہی کے 100% پابند ہیں، 100% پابند ہیں، تو وہ بندے ہیں، معاذ اللہ وہ اولاد نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات جو تھی یہ کافروں کے اعتبار سے تھی، تو پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اور بے شک کافر کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب انہیں پتا چل جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ کافروں کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے تورات اور انجیل کے بارے میں سنا، یہودیوں عیسائیوں سے ان کی ملاقات ہوتی، تو ان سے کہتے کہ ہمارے پاس بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نصیحت بھیجی، کوئی کتاب بھیجی، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں گے، یعنی ہم اس کتاب کو تسلیم کریں گے، ایمان لائیں گے، خدا کی بات مانیں گے، خدا کے احکام پہ عمل کریں گے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو پھر کیا ہوا، فَكَفَرُوا بِهِ، پھر انکار کر دیا، پھر نہیں مانا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اب پھر یہ ان قریب اس کا انجام بھی جان لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا، تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ پہلے بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد کفار کے باطل عقائد کی تردید ہوئی، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں، ہمارے مرسلین بندے ہیں، ان کے ساتھ ہماری یہ بات طے ہے، ہم نے ان کے لیے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، انہم لہم المنصورون، ان کی مدد کی جائے گی اور یہ ہمارا لشکر ہے اور یہی غالب ہوگا۔ اللہ کے رسول غالب ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ کے رسول غالب ہوں گے ہی ہوں گے، تو فرمایا کہ آپ اب ان سے کچھ عرصے کے لیے، ایک مدت تک آپ ان سے منہ پھیر کے رکھیں، ان سے منہ پھیر لیں، ایک جتنا ان کو سمجھانا تھا بس اس کے مطابق ان کے سمجھانے کا سلسلہ ضرور جاری رکھیں، لیکن ان پہ کب عذاب آتا ہے اس حوالے سے آپ ان سے منہ پھیر رکھیں، انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں، دیکھیں پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کی ایک اور جہالت اور حماقت تھی، اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صُبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور دیکھتے رہو، تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں میں بہت سارے کافی مختلف اوقات میں اس طرح کہتے رہتے تھے کہ بھئی جو ہمارے اوپر عذاب لانا لے آؤ، ہمارے اوپر آپ کہتے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، جو عذاب لانا ہے ابھی لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ عذاب اترے گا تو بنے گا کیا، تو فرمایا کہ جب وہ اترے گا ان کے آنگن میں، ان کے صحن میں جب اترے گا، تو پھر ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ صبح بہت بری ہوگی سے مراد یہ ہے کہ صبح ہوگی تو یہ مرے پڑے ہوں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، عذاب سے تباہ ہو جائیں گے، مکان گر سکتے ہیں، خود یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے صحن میں خدا کا عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی صبح کیا ہی بری ہوگی۔ لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے ابھی صرف نظر کریں اور دیکھیں اور یہ بھی انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتا ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں, اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ مبارکہ کا جو اختتام ہے وہ ان مشہور تین آیتوں پر ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بیان, اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان, اور ان تین آیتوں میں پہلے اللہ کی تسبیح, آخر میں اللہ کی حمد, اور درمیان میں اللہ کے رسولوں پر سلام, درمیان میں اللہ کے رسولوں پر سلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا کے جو پیارے بندے ہیں جن کا پوری سورت میں تذکرہ چل رہا ہے, جن کا پوری سورت میں تذکرہ چلا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, یونس علیہ السلام, جن کا اللہ تعالیٰ نے یوں تذکرہ کیا. اب سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانے بیان کرتا ہے, اپنے رسولوں پر بھی سلام بھیجتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے, عزت والا ہے, اور رسولوں پر سلام. تو یہ آیت مبارکہ, یہ تین آیت مبارکہ جو ہے یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ, ان کے بڑے فضائل بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ کہا یہ تین آیتیں, تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا. ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ آیتیں پڑھنا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے, اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہ ہو, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے معارف سے آشنا فرمائے, قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.